الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الشيخ ميرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دعوت برکاتہ، حضرت والا نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی میرے شیخ کے شیخ، انہوں نے سنایا، اور وہ شاگرد تھے مولانا قطب العالم رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے سے، اور وہ واسطہ مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور فرمایا کہ مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا ذکر کرتے تھے، اور وہ احسان یہ ہے کہ حضرت قطب العالم شہید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری دورہ پڑھایا تھا، اور یہ وہ آخری دورہ تھا جس میں یہ دو حضرات شریک تھے، مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کی وجہ سے وہ دورہ ہوا تھا. حضرت نے موقوف کر دیا تھا، ایک سال کا وقفہ آیا، پھر ایک سال کے وقفے کے بعد مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پڑھایا، اور وہ درخواست تھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نے یہ آخری دورہ پڑھایا. اس میں مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شریک تھے. تو مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر یوں کیا کرتے ہیں حضرت کے اس احسان کو، مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے احسان کو، کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خادم خاص تھے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو حضرت کچھ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت گفتگو ہو رہی تھی، تو مولانا یحییٰ صاحب ادھر آ جائیے نا، قریب جگہ ادھر آ جائیے، وہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ ٹارگیٹ میں ہیں نا ادھر 90 ڈگری پہ ہیں. تو مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت مولوی ماجد علی کو آپ بیعت فرما لیجیے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت نے سنایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھے کہ شاید انہوں نے خود نہیں کہا بلکہ مولوی یحییٰ صاحب کے ذریعے سے یہ درخواست پیش کی. تو حضرت نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. تو مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے ہاتھ آگے بڑھایا میرا تو کوئی ارادہ تھا نہیں، میرا کچھ ارادہ نہیں تھا بیعت کا، لیکن جب حضرت نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ماں ماجد علی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ کو شرم آئی، حیا آئی، کہ اتنا بڑا شیخ وقت، اتنا بڑا اللہ والا، میرا استاد وہ ہاتھ آگے بڑھائے بیٹھا ہے، اور میں اپنے ہاتھ کو پیچھے رکھوں کھینچ لوں. کہتے ہیں مجھ کو حیا آئی. لہذا اس حیا کی وجہ سے میں نے بھی ہاتھ اپنا حضرت کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیعت فرما لیا. تو یہ واقعہ سنا کر مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مولوی یحییٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ کو حضرت گنگوئی سے بیعت کرا دیا. زبردستی لگا دی بوتل منہ سے آج ساقی نے, زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. شیر کا مزہ کیسا ہے یہاں پر نا. تو حضرت مولانا ماجد علی صاحب بیعت ہو گئے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس طریقے سے مولوی یحییٰ صاحب کی اس ہوشیاری سے. اس بات پر وہ شکریہ ادا کرتے تھے. دادا حضرت گنگوئی کی باتیں بھی سنایا کرتے تھے. اسی ایک بات میں یہ جو بات مشہور ہے سب جانتے ہیں کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. عالم کا سونا بھی عبادت ہے. تھوڑا سا اور آگے بیٹھو مولوی عالم محمد. اب آپ کلیئر ہو گئے نا, اب آپ کی اسکرین کلیئر ہو گئی نا. پہلے سی جی اے لگ رہی تھی, اب بی جی اے لگ رہی ہے, بلکہ سپر بی جی اے لگ رہی ہے. آپ کا بھی کچھ کمپیوٹر سے شغف ہے, کچھ آپ کا بھی کمپیوٹر سے تعلق ہے. اچھا تبھی تو آپ اتنا مسکرائے. وہی میں کہوں یہ تو میں نے کمپیوٹر والوں کی ٹرمینالوجی بولی تھی. ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اچھا 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 ہاں پھر ٹھیک ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے, اس کو پھر بات کو کیسے سمجھایا. فرمایا کہ دیکھو جب تم کسی کارپینٹر کو بلاتے ہو تو کارپینٹر کا وقت مقرر ہوتا ہے, جی صبح 9 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ کام کریں گے. اس دوران وہ اپنے اوزاروں کو بھی تیز کرتا ہے, جو اس کے انسٹرومنٹ ہے اوزار آلے وغیرہ اس کو تیز بھی کرتا ہے وہ. اور اگر پیشاب لگے تو پیشاب کرنے بھی جاتا ہے, پیاس لگے تو پانی پینے بھی جاتا ہے. اور اس دوران نماز کا جو وقت آتا ہے وہ نماز پڑھنے بھی جاتا ہے. جب اور مزدوری اس سے طے ہوئی 600 روپیہ. جب شام ہوتی ہے تو 9 بجے سے 6 بجے تک کے اس کام کرنے کے اندر اس نے استنجا بھی کیا, پانی بھی پیا, کھانا بھی کھایا, نماز بھی پڑھی. یہ جو جتنے اوقات ہیں اور اوزار بھی تیز کیا, یہ جتنے اوقات ہیں ان اوقات کی مزدوری دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ کیونکہ اگر اوزار تیز کیا تو اس اوزار کے تیز کرنے میں اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ آپ نے, چلو جی کھانا پینا یہ تو ہوائی کے ضروریات میں سے نیچرل چیز ہے, لیکن اوزار کیوں تیز کیا تم نے؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ اوزار جو گھسے اور جو استعمال ہو رہے تھے وہ تمہارے ہی کام میں استعمال ہو رہے تھے. لہذا یہ اوزار جو تمہارے کام میں استعمال ہوئے اسی کے پیسے لیے جا رہے ہیں, اس کے بھی پیسے ہوں گے. تو پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب عالم عبادت کرتا ہے, علم پھیلاتا ہے, دین کی خدمت کرتا ہے تو وہ بھی تھک جاتا ہے. ان کو ادھر بٹھا دو, ان کو, وہ بھی تھک جاتا ہے. اور تھکنے کے بعد وہ سو جاتا ہے. اب جب سو کر اٹھے گا, وہ سوتا کس نیت سے ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ جب میں سو کر اٹھوں گا فریش اور تازہ ہو جاؤں گا, تازہ دم ہو کر پھر اس کے بعد دوبارہ دین کے کام میں لگ جاؤں گا. تو اس کا جو سونا ہے اور اس کی یہ جو طبعی ضرورت ہے لیکن چونکہ اس میں یہ نیت شامل ہے کہ میں تازہ دم اور فریش ہونے کے بعد اٹھنے کے بعد دوبارہ دین کے کام میں لگ جاؤں گا, اس وجہ سے اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. سونا کیا, اس کا کھانا پینا بھی عبادت میں ہوگا کیونکہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے, اور جب سرکاری ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز سرکار اپنے ذمے لے لیتی ہے. اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست پیش کرو, کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ولی اور دوست بنا لیجئے, یہ درخواست دو رو رو کر. اور درخواست جمع کرانے کی جو جگہ ہے وہ نادرہ کے پاس مت جاؤ, اس کے لیے نادر کے پاس آنا پڑے گا. مؤنث نہیں, شیخ مذکر ہوتا ہے بھائی, مؤنثوں سے کام نہ کرائے, مذکر سے کام ہوگا. یہ تازہ کس کے پاس آئے, اللہ والوں کے پاس, وہاں ان کے آفس میں درخواست جمع کرائے, ان سے کہے بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں. اے اسیران قفص, میں نو گرفتاروں میں ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیا گرفتار ہوں, مجھے بھی طریقہ سکھاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیسے آہو فغا کروں, کیسے فریاد کروں کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں. جس پر میرے شیخ نے ایک بات سنائی تھی, حضرت نے فرمایا کہ مولانا رومی جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا, وہ ہندوستان جا رہا تھا, ہند جا رہا تھا, تو اس کے پاس ایک چڑیا تھی جو بولتی تھی اور باتیں کرتی تھی. اس پرندے سے اس تاجر نے کہا کہ دیکھ میں ہند جا رہا ہوں اور تو بھی ہند کی ہے, مجھے بتا اگر, کیونکہ میں وہاں جاؤں گا تو تیرے ہمجولی ساتھی وہ مجھے ملیں گے, تو تیرا کوئی پیغام ہو تو مجھے بتا, میں وہ پیغام پہنچا دوں وہاں پر. اس نے کہا کہ چڑیوں سے, پرندوں سے جا کر میرا پیغام کہہ دینا, اور وہ پیغام یہ, ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو میں یہ بتا دینا کہ میں تمہارے پاس پنجرے میں ہوں. اس نے کہا بہت اچھا, کہہ دوں گا. اب وہ گیا تو اس علاقے میں بھی جانا ہوا جہاں پر وہ پرندہ پایا جاتا ہے. اس نے پرندوں سے خطاب کر کے کہا کہ تمہاری ایک ساتھی چڑیا وہ میرے پاس ہے, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ بتا دو کہ میں پنجرے میں قید ہوں. کس طریقے سے یہ سننا تھا کہ ایک چڑیا جو درخت پر بیٹھی ہوئی تھی وہ دھڑام سے نیچے گری اور تڑپنے لگی اور مر گئی. اس تاجر کو بڑا افسوس ہوا, اس نے سوچا کہ یہ شاید اپنے ساتھی کی جو قید ہے اس قید کے کی وجہ سے اس کو غم ہوا, اس غم میں اس کا انتقال ہو گیا اور مر گئی, تو بڑا دکھ ہوا. خیر وہ پھر وہاں سے چلا گیا. اب اس کے دل میں ایک دکھ بھی تھا کہ یار دیکھو ایک جانور ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. واپس سفر سے آیا تو اس چڑیا نے پوچھا میری سہیلیوں سے ملاقات ہوئی تھی, آج کل سہیلیاں نئی جگہ بھی پائی جاتی ہیں اور اس نئی جگہ کا نام ہے دفتر, آج کل دفتروں میں بھی سہیلیاں ملتی ہیں, پہلے تو صرف گھروں میں اور عورتوں کی سہیلیاں ہوتی تھی, آج کل مردوں کی بھی سہیلیاں ہوتی ہیں. اس لیے جب سہیلی ہوتی ہے اس کا پتہ ویلنٹائن ڈے پر چلتا ہے جب وہ سہیلیوں کو کارڈ دیتا ہے, اور عجیب بات یہ ہے جو کارڈ دیتا ہے ہر سہیلی, کم سے کم 10-15 سہیلیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک کو جو کارڈ دیتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے یو اینڈ اونلی یو, صرف تم اور صرف تم, اور 10-15 کو یہ کارڈ دیتا ہے, وہ بھی کم نہیں ہے, وہ بھی 10-15 کو دیتی ہے. میں سے ایک جناب بھی ہوتے, حالی جناب تو نہیں کہا جائے گا, یہ سافل جناب ہے کیونکہ ذوق کے سافل لگتے ہیں نا, افل کا مطلب ہے نیچے کے مقامات. ہر گھر کے جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ الگ اس کا ڈیزائن اور نقشہ ہوتا ہے, اور جو اس کی دوسری منزل ہوتی ہے گراؤنڈ فلور جو ہوتا ہے ساری گٹر لائنیں وہیں پر ہوتی ہیں. حسینوں کا بھی دو فلور ہے, ایک اوپر ٹاپ فلور ایک گراؤنڈ فلور. ٹاپ فلور پر تو بڑی دلکش پرکشش اور دل ربا اور دل چسپ چیزیں ہیں, یعنی ایسی چیزیں جو دل کو چپکا دیتی ہیں چسپا کر دیتی ہیں. لیکن ان کے گراؤنڈ فلور کے اندر وہی گٹر لائنیں ہیں, گراؤنڈ فلور میں وہ ساری وہ لائنیں ہیں یہ جس میں گٹر کا مال نکلتا ہے. یہ ہے حسینوں کا پوسٹ مارٹم. تو چڑیا اس چڑیا سے جب سہیلیوں کی یہ روداد پیش کی کہ تمہاری سہیلیوں کو میں نے یہ پیغام دیا تھا جا کر, پہلے تو بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ دکھ ہے کہ اس کو دکھ ہوگا, تو اس نے کہا کہ گئے تھے بتایا کہاں گیا تھا, کہا میرا پیغام دیا مجبور. اس نے کہا بھائی دیا تھا پیغام. کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے میں نے خبر سنائی تو تمہاری ایک ساتھی وہ پنجرے وہ درخت سے نیچے گری اور تڑپ کر اسی وقت مر گئی. یہ سننا تھا. وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات سننی تھی کہ وہ چڑیا جو پنجرے کے اندر تھی وہ پنجرے میں گری اور تڑپنے لگی اور تھوڑی دیر میں وہ بھی مر گئی. جب اس نے یہ تماشا دیکھا او تو اس کا تو برا حال ہو گیا تھا اس سے. کہا ایک تو غم وہ لگا تھا, یہ خبر میں نے اس کو سنا دی. اچھا سائی اچھو ادھر آؤ, ادھر عتیق اللہ تھوڑا پیچھے ہو. ہاں شاباش, میرا ساتھی ہے, ہم پڑوس میں ساتھ بیٹھتے ہیں مدرسے میں, تھوڑی جائیں گے روزانہ بٹھاتے ہیں, کبھی کبھی بادام بھی کھلاتے ہیں. اور یہ وہ ہیں جن کے پاس بھی مادام ہے, مادام بھی ہے, اس لیے بادام بے دام نہیں ہے, مجھے بے دام ملتے ہیں. میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور کون بنایا بس ابھی دو پہنچے وہ بھی آ گئے, تھوڑی سی اور جگہ بنا کر آپ بیٹھتے ہو, آپ نہ ہی لو یہاں بیٹھ جائیں گے فضل رحمان کے پاس. آئے ہو بھائی, یہ بھی ساتھ میں, یہ مدرسے کے ابھی امتحان میں سوم آئے تھے ماشاء اللہ. یہ ایک طرف دائیں طرف یہ ہے, بائیں طرف یہ ہے, ان دونوں کے درمیان میں ہوں گے, کریم ادھر ایک کریم ادھر, اور میں دو کریموں کے درمیان میں ہوں, اس لیے اگر میں آئس کریم بن جاؤں تو کیا تعجب ہے. میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ چڑیا جو پنجرے میں تھی اس کے مالک گیا ہندوستان میں, اور وہ اس چڑیا نے کہا تھا میرا پیغام میری سہیلیوں کو دے دینا, سلام کہنا اور یہ بتا دینا کہ میں پنجرے میں ہوں. تو یہ خبر سن کے وہ جنگل کی چڑیا گری اور تڑپ کر اسی وقت مر گئی. اب وہ تاجر جب واپس آیا تو اپنی جو اس کے پاس جو قید تھی چڑیا اس کو جا کر بتایا کہ یہ معاملہ ہوا, بس یہ سننا تھا کہ وہ بھی تڑپی گری تڑپی اور اسی وقت جان دے دی. اب تو اس کا غم دگنا ہو گیا اور ڈبل ہو گیا, افسوس کے اس کو دکھ اور بڑھ گیا کہ وہ بھی مری, اس کی خبر اس کو سنائی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا, یہ بھی مر گئی. بہرحال افسوس کے ساتھ اس نے اس کو پنجرے سے نکالا اور باہر پھینک دیا. میرے مرشد نے فرمایا کہ جب وہ چڑیا گری اس کو پھینکا, تھوڑی دیر میں اڑی اور اڑ کر دیوار پر جا کر بیٹھ گئی. اب جو یہ تماشا تاجر نے دیکھا اس کے مالک نے, اس کے تو ہوش اڑ گئے, اس نے کہا یہ کیا, اس چڑیا سے پوچھا یہ کیا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو تم میرا پیغام لے کر گئے تھے اس پیغام میں میں نے ان سے رہا ہونے کی اور رہائی پانے کی اس گونٹا نامو بے سے ان کو پیغام بھیجا تھا کوڈ ورڈز میں, لہذا وہ پیغام میں نے بھیجا کہ بھائی میں ادھر قید میں ہوں, مجھے کوئی طریقہ سکھاؤ. تو تمہیں یاد ہے وہ جو چڑیا گری تھی, اصل میں وہ گری نہیں تھی, اس نے اپنے کو گرایا تھا اور اس نے یہ سکھایا تھا کہ اگر تم مر جاؤ اپنے اوپر مردنی اور مرنا اپنا اس پر ظاہر کر دو تو وہ جیسے میں نکل گئی ویسے تم بھی خلاصی پا جاؤ گے. لہذا اس کی وہ جو عمل تھا وہ اصل میں اس نے مجھے پیغام دیا تھا, یہ اس کے کوڈ ورڈز تھے, خفیہ پیغام تھا اس کے اس عمل کے اندر. لہذا اس پیغام کو میں نے اخذ کر لیا, وہ میرے مطلب کو سمجھ گئی اور میں اس کو مطلب کو سمجھ گیا, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. لہذا اس پیغام کا نتیجہ دیکھ لو, آج میں نے تم سے خلاصی پا لی ہے اور ضمانت کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اسی لیے یہ واقعہ سنا کر میرے شیخ اور میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے یہ دنیا جو ہے پنجرہ ہے, پنجرہ, اس پنجرے سے قید, اس پنجرے کی قید سے اور اپنے نفس اور شیطان کی قید سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کو مٹا دو, اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو مٹا دو. فرمایا یہ عجیب قید ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قید اختیار کر لے ساری قید سے اس کو چھٹی مل جاتی ہے. جو ایک اللہ تعالیٰ کی قید سے گریزاں ہے اور فرار اختیار کر لے پھر ساری دنیا کی اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. فرمایا اگر ایک قید سے تم رہائی حاصل کر لو, ایک قید میں اپنے آپ کو تم پابند بنا لو, ایک قید کا, وہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کے بعد پھر یہ نتیجہ ہوگا ساری دنیا کی قید سے تمہیں چھٹی مل جائے گی. اور اس کا طریقہ کیسے ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے, کسی چڑیا سے پوچھو بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں. کسی اللہ والوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے نفس کو مٹایا ہے, ان سے پوچھے کہ کیا طریقہ ہے یہ. جیسے اس چڑیا نے کچھ پیغام دیا تھا, ان کے پاس بھی بیٹھ کر پیغام ملے گا, وہ پیغام کوڈ ورڈ میں ہوں گے. وہ کیسے؟ وہ دل سے دل کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کیسے چھٹی ملتی ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص آخرت کا غم لے لے, جو شخص آخرت کا غم لے لے تو آخرت کا غم کی مثال ازدھے جیسی ہے. ازدھا چھوٹے چھوٹے سانپ بچھو کھا جاتا ہے, ہڑپ کر جاتا ہے. فرمایا اسی طرح سے آخرت کا جو غم ہے اس کی مثال ازدھے کی ہے, یہ وہ غم ہے جو دنیا کے دوسرے غموں کو کھا جاتا ہے, یہ غم دنیا کے دوسرے غموں کو کھا جاتا ہے. اور رہی بات دنیا کی اندر رہنے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں روٹی کہاں سے ملے گی. ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ روٹی کہاں سے ملے گی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو تقوی اختیار کرے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے مخرج عطا فرمائیں گے, ایگزٹ عطا فرمائیں گے. وہ جو ابھی یہ کہتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ مل نہیں رہا, واللہ اس کو راستہ نظر آنے لگ جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا, یہ تقوی شرط ہے. کوئی چاہے کہ پہلے مجھے مخرج مل جائے اور ایگزٹ نکل جاؤں, من یہاں شرطیہ ہے, شرط کے لیے آیا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو مخرج ملے گا, ایگزٹ اور خروج ملے گا. اور آگے آ جائیے نا, اس کو مخرج, لہذا من شرطیہ ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے بچہ مل جائے شادی بعد میں کر لیں, کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, پہلے شادی پھر بچہ, ترتیب یہی ہے. انگریزوں کیا ایسا ہوتا ہے, وہ ایسا کرے تو وہ کوئی تعجب نہیں ہے, لیکن یہ ان کے غیر انسانی غیر فطری اصول ہیں وہ. اس لیے میرے دوستو من شرطیہ ہے, جو تقوی اختیار کرے گا اس کو مخرج ملے گا, ایگزٹ اس کو ملے گا. اور تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, یہ تقوی ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا یہ جو گناہ سے بچنے کا غم ہے یہ غذائے اولیاء ہے, اس سے ولایت کی تربیت ہوتی ہے. جو گناہ سے بچنے کا غم ہے یہ غذائے اولیاء ہے. اور غذا سے کیا ہوتی ہے؟ نشو نما اور پرورش اور تربیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لہٰذا اسی طرح سے میرے دوستو گناہ سے بچنے کا جو یہ غم ہے اس غم سے ولایت پروان چڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دوستی, اللہ تعالیٰ کی دوستی میں اضافہ ہوتا ہے. بیچ میں وہ مضمون رہ گیا کہ میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت تو میرے شیخ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو, فریاد کرو. جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے کہ میں نے اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنانا ہے, اس کے لیے ایک چیز بتائی تھی کہ کسی اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست کے ساتھ رہا کرو, اس کے پاس بیٹھ کر اپنی اپلیکیشن اور اپنی درخواست کو جمع کرو. تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہ درخواست قبول ہوگی, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ولایت کے لیے تو اعمال کی ضرورت ہے, کیفیات چاہیے, اخلاق چاہیے, کردار چاہیے, رفتار چاہیے, گفتار کیا چاہیے, وہ درد دل چاہیے. اس کا جواب میرے مرشد نے دیا, فرمایا کہ دیکھو جب کوئی ڈپٹی کمشنر کے لیے یا گورنمنٹ آفیسر کے لیے جو درخواست دیتا ہے, جب وہ درخواست قبول ہو جاتی ہے تو اس آفیسر کی جو تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے وہ سرکار خود کرتی ہے. وہ جو کمیشنڈ آفیسر ہوتے ہیں نا, اور کیا بولتے ہیں اس کو بھائی, سی ایس ایس, اس کے لیے جو درخواست دی جاتی ہے اس کی پوری ٹریننگ, پورا ٹریننگ سینٹر ہے, پوری اس کی تربیت ہوتی ہے. پہچان لیا ہے میں نے آپ کو, میرے ایک چچا کا نام بھی شہید ہے. فرق یہ ہے کہ وہ چچا ہیں, آپ بچہ ہیں ان کے سامنے. اس کی ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے, پھر اس تربیت کے بعد 6 مہینے ٹریننگ ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, پھر اس تربیت کے بعد اس کو سرکاری دفتر ملتا ہے, سرکاری دفتر کے ساتھ چپڑاسی ملتا ہے, اور چپڑاسی کے ساتھ سرکاری گاڑی ملتی ہے, اور سرکاری ڈرائیور ملتا ہے, اور سرکاری گن مین ملتا ہے, سرکاری گارڈ ملتا ہے, اور سرکار کی طرف سے پروٹوکول بھی ملتا ہے تاکہ وہ کول مائنڈ رہے, یعنی ٹھنڈا دماغ, اس کو فکر نہ ہو, سب چیز وہ سرکار کی طرف سے پاتا ہے. یہ اس کا کیا ہوتا ہے, ساری چیزیں پاتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرو. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی اور دوست بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک دفعہ فیصلہ فرما رہے میں نے اس کو اپنا ولی اور دوست بنا رہے, فضل رحمان تھوڑا اور پیچھے ہو, ادھر آؤ تاکہ ساتھیوں کی لائن لگ جائے. کیا انہوں نے سجاد, تو مسئلہ اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر امیر مجلس اور شیخ کسی کے لیے جگہ خالی کروائے تو یہ اس کا شرعی حق ہے, اور جو اہل مجلس ہیں ان کو جگہ خالی کرنی چاہیے, یہ بھی ادب ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا, اگر کہا جائے کشادگی کرو تو کرو کشادہ, یفسح اللہ لکم. یہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے لیے درجات ہیں کچھ, اور کشادگی انہی کی خاطر سے. میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے اپنا ولی اور دوست بنا لے, لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا, فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو چھوٹی دوستی نہ مانگنا, ولایت صدیقیت مانگنا, ولی ایک صدیق بنا دیجئے مجھے, چھوٹا نہ مانگو, ولایت صدیقیت مانگو. ادھر مولوی منظور تم اس طرف کھسک جا, ادھر ادھر آؤ, ارے ارے ادھر ہی آ جاؤ, ادھر ہی. ولی صدیق مانگنا, چھوٹی دوستی نہ مانگنا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے میرے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا کچھ ذرہ, ایک ذرہ مجھے بھی عطا فرما دے. یہ حضرت سے انہوں نے عرض کیا تو میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا, ارے میاں عجیب آدمی ہو, تم اللہ میاں سے ایک ذرہ مانگتے ہو, میاں پیٹ بھر کے مانگو, پیٹ بھر کے مانگو, کیا عجیب ہے. دیکھیے کیونکہ اگر ہم ذرہ بھی مانگ رہے ہیں تو ذرے کے تو ہم اہل ہیں نہیں, ہم تو ذرے کے بھی اہل نہیں ہیں, لہذا جب ان سے مانگ ہی رہے ہیں تو میں پیٹ بھر کے مانگو, کہ اللہ میاں اپنی محبت کی شراب پیٹ بھر کے پلائیے، لیکن پیٹ بھر کے پینے کے باوجود بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے، یہ بھی اس محبت کی خصوصیت ہے. محبت اور عشق کی خصوصیت یہ ہے. اے مولوی صاحب آج بولیے یا 2500 روپے والا بھائی نہیں آیا نا؟ اچھا اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے ابھی ان قریب، پچھلے جمعے وہ آئے تھے، تو وہ ایک دوسرے ساتھ سو رہے تھے، پرانے آدمی. میں نے کہا شادی اس کی نہیں ہوئی، سو تم رہے ہو کیا؟ نگرانی کر رہے تھے کیا؟ آپ آئے ہیں تو کچھ ذرا نگاہوں سے فیض دیتے رہیے، تاکہ آپ کی نگاہوں سے میں پیتا رہوں. تو میرے مرشد نے فرمایا پیٹ بھر کر مانگو، ولایت صدیقیت مانگو. اور ولی صدیق کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ علامہ الوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تین علامتیں لکھی، اور ایک تعریف میرے شیخ کی. علامہ الوسی نے لکھا کہ صدیق والذی لا یخالف قالہ حالہ، صدیق وہ ہے اس کا قول اور اس کا حال ایک جیسا ہو، اس کا قول اور حال، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، صدیق والذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، اس کے باطن کا یہ عالم ہوگا کہ ظاہر کیسا ہی ہو لیکن مرعوب نہیں ہوگا. واللہ اگر بادشاہ بھی آ جائے گا بادشاہوں سے بھی مرعوب نہیں ہوگا، مالداروں کے مالدار سے مرعوب نہیں ہوگا، اور حسینوں کے حسن سے مرعوب نہیں ہوگا. اور عموماً صوفی حضرات جو ہے نا، یہ مالدار سے نہیں بکتے، یہ مالدار سے اتنی جلدی نہیں بکتے جتنی جلدی حسن سے فروخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مزاج رومانٹک بہت ہوتا ہے. یہ جو اس پر پہرا لگا دے، حسن پر، حسن کی آمد و رفت پر، آمد و رفت پر، تو بس انشاءاللہ تعالی جلدی وہ صاحب نسبت ہو جائے گا. کیونکہ یہی مجادہ ایک زبردست ہے، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا اور یہی میرا طور سینا، میرے حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. فرمایا ایک یہ لذا صدیق وہ ہے جو حسینوں کے حسن سے مرعوب نہ ہو، اور بادشاہوں کے تخت و تاج سے مرعوب نہ ہو، شامی اور کباب بریانی سے نہ بکے. ادھر آ جا مل کر، اور ادھر آ جا، اور آ جا، گھنک جاؤ یار، خالی جگہ پوری کر لو، فل ان دی بلینکس. آپ کی دوستی ہے ان سے؟ اچھا. باطن کا یہ عالم، باطن کا یہ عالم ہو کہ جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اور پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، حضرت یہ اشعار پڑھا کرتے ہیں، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے. باطن کا یہ عالم ہے. اگر وہ لندن بھی چلے جائے گا تو حسینوں کی ننگی ٹانگوں سے، انگریز میموں کی ننگی ٹانگوں سے مرعوب نہیں ہوگا، یہ اس کے باطن کا عالم ہوگا. تو دو تعریف ہو گئی. اور نمبر تین، تیسری تعریف یہ ہے، الصدیق هو الذی یبذل الکونین فی رضاء محبوبی تعالی شان. صدیق وہ ہے تو جو دونوں جہان کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پر قربان کر دے. خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گرام میں تم سے کیا لی جائے گی؟ پھر حضرت نے فرمایا یا ایک مولوی کو ذرا ایک تھوڑا سا فی لگے گا اس میں، اس کو کہ یہ جہان تو قربان کرنا سمجھ میں آتا ہے، دوسرا جہان قربان کرنے کی کیا مانے؟ کیونکہ آپ مراد تو آخرت ہے، تو دنیا تو قربان کرنا سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن دنیا قربان کرنے کے معنی یہ نہیں ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے گئے، یہ مطلب پھر بھی نہیں ہے اس کا. جیسے ایک صوفی تھا اس کو مستی چڑھی، اسی طرح کی عشق و محبت کی بھی ایک مستی ہوتی ہے خاص، گھر چھوڑ کر چلا گیا، 10 سال جنگل میں رہا، ایک دن جنگل سے آیا شہر میں، اس کے کندھے پر ایک جھولا تھا، ایک تھیلا تھا، اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا بھائی آٹا دے دو. دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے اپنے گھر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر تھوڑا سا آٹا دے دے. بیوی کو کچھ شبہ ہوا کہ میرے شوہر کی آواز آئی ہے, کیونکہ وہ تو منتظر تھی. تو اس نے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو دیکھا اس کا شوہر. اس نے کہا اچھا لاؤ برتن لاؤ, میں اچھا آٹا دیتی ہوں. میں کہا اچھا رکو میں آٹا لاتی ہوں. رحم آیا تو اس نے کہا ایک منٹ, اپنے جھولے میں سے ایک برتن نکالا, کہا اس کے اندر دے دو آٹا. کہا اچھا. وہ آٹا لے کر آئی, آٹا حوالے کر دیا. اس نے کہا شوہر ہے تو کہو تو گوند کر دے دوں. اس نے کہا تیری بڑی مہربانی, یہ لے آٹا اور یہ برتن ہے, وہ آٹا گوند کر اس میں ڈال دینا. ایک اور برتن دیا. اس کے بعد وہ آٹا گوند کر لائی تو کہا, اس نے کہا کہا تو روٹی پکا دوں. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ لے آٹا, وہ برتن دیا, ایک اور نکالا اس میں سے جھبیا اور برتن, کہا یہ روٹی پکا کر اس میں دے دینا. کہا اچھا روٹی پکا کر لائی. اس نے کہا سالن دے دوں. کہا جھولے میں ہاتھ ڈالا, ایک برتن اور نکالا, کہا سالن اس میں دے دینا. وہ برتن دیا تو اس نے برتن اٹھا کے اس کے منہ پر مارا. اس نے کہا تو عجیب ہے, آٹے کے لیے الگ برتن, گوندے ہوئے آٹے کے لیے الگ برتن, روٹی کے لیے الگ برتن اور سالن کے لیے الگ برتن. اتنے سارے برتن تمہیں رکھے ہوئے ہیں, یہ تجھے دنیا نظر نہیں آتی, ایک میں ہی دنیا رہ گئی تھی. پریا کے مطلب یہ نہیں ہے. اس لیے ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو سمجھایا, چیز دنیا اس خدا غافل ہوتا. ایک مصرے کے اندر سوال جواب دونوں قائم کر کے, سوال قائم کیا جواب دے دیا, چیز دنیا اس خدا غافل بدن, یہ قاعدہ بتا دیا. عجیب ہے مولانا, ایک ہی مصرے میں سوال اسی میں جواب, کہ دنیا کیا ہے. ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا, ایک فارمولا بتا دیا, ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. اس خدا غافل بدن, ہر وہ چیز تم کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. پھر اس کی شرح کر دی کچھ تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. فرماتے نہ کہ معاشو نقراو فرزند دوزن, یہ کپڑا یہ سونا چاندی اور یہ بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے. ہاں اگر یہی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے, اگر یہی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے تو یہ دنیا ہے. اور اگر یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن جائے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الحق کا عن طلب الاخرہ, اگر یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دے, الہا اس پہ شرط ہے, ان الحق کا عن طلب الاخرہ, اگر تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو کیا فرماتے ہیں؟ تو یہی ہے فرمایا یہ دنیا, ان الحق کا عن طلب الاخرہ. وَإِنْ جَعَلْتَ الدُّنْيَا ذَرِيعَةً لِلْآخِرَةِ وَوَسِيلَةً لَهَا فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاعُ. فرماتے اگر یہ تمہیں آخرت کی ترقی کا ذریعہ بن جائے, بہترین پونجی ہے. اولاد ہے, حافظ بن گئی, عالم بن گئی, دین کا کام کر رہی ہے, بیوی ہے وہ معاونت کر رہی ہے تقویٰ کے اندر, ٹی وی نہیں لانے دیتی. بعض عورتیں ایسی گھر میں ٹی وی نہیں لانے دیتی, ایسی بھی ہیں. تو یہ بڑی مبارک ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. بیوی خبریں سننے کا شوق ہے, وہ شوق بھی بیوی سے پورا ہو جائے گا, کیونکہ بیوی کا وزن ٹی وی سے ملتا ہے. لہٰذا بیوی کہے کہ ٹی وی لاؤ تو کہو بھائی تیرے ہوتے ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ٹی وی اس لیے منگوا رہے خبریں سننی ہے اس میں. کہا خبریں تو دے دیتی ہے نا, کافی ہے. وہ بیوی کسی بیوی سے کم تھوڑی ہوتی ہے, بیوی بی سی سے کم نہیں ہوتی ہے, کافی ہے نا بھائی. تو پھر مزید کیا ضرورت ہے اس کو؟ یہی اگر دنیا ہو, اب یہی مال ہے, اگر اس مال کو ذریعہ بناتا ہے, دعوت کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ میری شہرت ہو, تو بے شک یہ مال ادھر سے آئیے ملتا, یہی مال اس کے لیے مصیبت بنے گا. اور اگر وہ یہی ہے, نیک لوگوں کو کھلا رہا ہے, مسجد مدرسے دین کے کام میں خرچ کر رہا ہے, تو یہ اس کے لیے بہترین پونجی ہے میرے دوست. تو یہ اس کے لیے بہترین پونجی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مصائب اور پریشانی کا من یتق اللہ یجعل له مخرجا, لہذا وہ بات مکمل اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت مانگے, جس طرح سے حکومت حکومت جو ہے وہ سرکاری عہدیدار کو گاڑی دیتی ہے، بنگلہ دیتی ہے، اس کا ملازم دیتی ہے، پاسبان دیتی ہے، چوکیدار گارڈ ملتا ہے، ڈرائیور ملتا ہے، اور موبائل ملتی ہے، پروٹوکول بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی اور دوست بناتے ہیں، تو پھر یہ سارے پروٹوکول اس کو اعمال اولیاء، افعال اولیاء، احوال اولیاء اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں، اور حفاظت ولایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ خاص چیز ہے، کیونکہ ولی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا معصومیت کا یہ جائز نہیں ہے، محفوظ ہونا یہ عقیدہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت مل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معصومیت کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ جب جس طرح سے سرکار ایک دفعہ انتخاب کر لے کہ ہم نے اس کو اپنا آفیسر بنانا ہے، آفیسر، تو اس کے بعد پھر سارے پروٹوکول اور گاڑی، آفس، سب کچھ سرکار کی طرف سے، تنخواہ بھی ملتی ہے، اور راز کی بات یہ اوپر کی آمدنی الگ۔ یہ ایک مصرع ہے، دوسرا مصرع بعد میں سن لینا، آئی سی یو میں آ جانا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں یہ تقی اللہ یہ جان لو مخرجا، من شرطی ہے تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پہلے مخرج دکھاؤ پھر ہم تقوی اختیار کریں گے؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اگر پیسہ آ جائے گا نا تو ہم اس میں سے دے دیں گے، تو بے شک جب وہ آ جائے اس میں سے دے دینا، ارے میاں جو ابھی ہے اس میں سے نکالو، دو، تھوڑا صحیح، زیادہ صحیح، تھوڑا صحیح، لیکن دو۔ یہی تو عاشقوں کی علامت ہے، ينفقون فی السراء والضراء، یہی علامت ہے ان کی کہ کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی دیتے ہیں، یعنی کڑکی میں بھی دیتے ہیں، مرغی کڑک نہیں ہے ان کی، بالکل کچھ نہ کچھ زور لگا کر انڈا نکال ہی لیتی ہے۔ لہذا کشادگی میں تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن تنگی میں بھی دے، یہ علامت ہے۔ لہذا انتظار کرنا، جب ملے گا دوں گا، تو جب ملے گا پھر دیکھا جائے گا۔ نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے، کہتے ہیں نا جناب، لہذا جو ہے وہ نکالے، تو پھر اس کے نتیجے میں تو بلائیں دور ہوں گی۔ اور آگے فرمایا، وَارْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اس بات پر اشکال تھا کہ اللہ والے بن جائیں گے، آخرت کی طرف جائیں گے، تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی فکر اسی کی ہوتی ہے، رزق کی۔ کیا فرمایا، وَارْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جو اس کے گمان میں نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے رزق ملے گا۔ یہ کس چیز پر ہے؟ تقوی پر ہے۔ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ تقوی کو، اب رہی بات کہ تقوی پر اگر جمنا مشکل ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک صاحب نے کہا کہ حضرت متقی رہنا تو بہت مشکل ہے، فرمایا باوضو رہنا کیسا ہے؟ کہ حضرت باوضو رہنا تو آسان ہے، کیسے؟ کہا جب وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا، کیونکہ جو باوضو رہتا ہے اس کا ایسا تھوڑی وضو ہی نہیں ٹوٹتا، ایل پی تھوڑی لگا لیتا ہے وہ۔ جیسے ایک بچی تھی، ایک بچی نے اپنی دادی سے کہا، دادی جان آپ نماز پڑھتی ہیں ماشاء اللہ، لیکن وضو نہیں کرتی ہیں۔ تو دادی نے کہا، بیٹا جب سے تیرے دادے کا انتقال ہوا ہے میرا وضو کسی نے توڑا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتا ہے، لیکن باوضو اس کو کہتے ہیں۔ وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا، یہ باوضو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوئے گا بھی، یہ کھائے گا پیے گا، ہوا خارج بھی ہوگی، چھوٹا بڑا استنجا بھی کرے گا یہ، لیکن اس کے باوجود، اور وضو بھی توڑے گا، لیکن اس کے باوجود باوضو کہلائے گا، اس کے باوجود باوضو کہلائے گا۔ تو فرمایا اسی طرح سے تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ گناہ ہی نہ ہو۔ اگر گناہ، فرمایا اگر ہم سے گناہ کا، میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر ہمیں اس سے گناہ کا صدور نہ ہوتا، کیونکہ یہ ہماری بشری چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، تو فرمایا کبھی اللہ تعالیٰ میں استغفروا ربکم کا حکم نہ سکھاتے، کیونکہ استغفروا امر ہے، اور امر بنتا ہے مضارے سے، اور مضارے میں دو زمانہ ہے، حال اور استقبال، یعنی فیوچر بھی ہے اور پریزنٹ بھی ہے، موجودہ زمانہ بھی ہے، آئندہ زمانہ بھی ہے۔ لہذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کا مطلب استغفروا بتاتا ہے کہ مغفرت مانگتے رہو، طلب کرتے رہو۔ کیا مطلب؟ گناہ ہم سے ہوتے رہیں گے، لیکن دیکھو تم مغفرت نہ چھوڑنا۔ تھوڑی کہ انسان جب ایک مرتبہ نہا لیتا ہے تو پسینہ بھی نہیں آتا، میلا بھی نہیں ہوتا، بار بار نہاتا رہتا ہے۔ لہذا یہ ایسی چیزیں فطری چیزیں ہیں۔ لہذا اس لیے میرے شیخ اور مرشد کا جملہ عجیب ہے، فرمایا کہ مسلمان سے مومن سے گناہ کا ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے. ابھی جملہ مکمل نہیں ہے, ابھی صغرہ کبریٰ بھی ضروری ہے سننا اس کا, ورنہ اگر صغرہ کو صرف بنا لیا تو پھر صغرہ کے پیچھے بھاگتا رہے گا. بیوی صغرہ کہ مومن سے گناہ کا ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے. فرمایا تعجب کی بات یہ ہے کہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے, یہ ہے تعجب کی بات کہ معافی نہیں مانگتا, توبہ نہیں کرتا. یہ مضمون سکھا دیا. اب گاڑی آگے اس اسٹیشن پر جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, کہ ہمارے ربا, میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو رب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رب الابدان بھی ہے اور رب الارواح بھی ہے. جس طرح سے بدن کی تربیت کے لیے رزق عطا فرماتے ہیں اسی طرح سے ہماری روحانی تربیت کے لیے روحانی رزق عطا فرماتے ہیں. لہذا ان روحانی اس روحانی رزق کے اندر یہ دعائیں جو قرآن پاک میں ہیں اس روحانی رزق میں یہ بھی شامل ہیں. اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جو قرآن پاک کی دعائیں, اور اس کا آسان طریقہ یہ مناجات مقبول لے لے حکیم الامت حامی رحمتہ اللہ علیہ کی, اس کو پڑھا کرے. لہذا اس کے اندر رزق روحانی کا ذکر ہے کیونکہ وہ رب الارواح بھی ہیں, رب الابدان تو ہیں رب الارواح بھی ہیں, لہذا روحانی تربیت کے لیے بھی رزق عطا فرماتے ہیں. لہذا ان دعاؤں کے اہتمام کے اندر اس روح کی غذا ملتی ہے کہ ہمارے ربا, اور فرمائے کہ ربنا سکھانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت اور رحمت اس کے اندر ہے کہ ربنا کا عنوان سکھایا. کیوں؟ ربا رب کے معنی پالنے والا ہے, تربیت فرمانے والا, رب کے معنی پالنے والا اور تربیت فرمانے والا. ہاں وہ ایک بات رہ گئی تھی کہ دنیا فدا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, آخرت فدا کرنے کی کیا معنی ہے؟ تو میرے مرشد نے فرمایا اس کا جواب حدیث شریف کے اندر ہے, مدلل پیش کر دیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ, کہ اس کے اندر رضا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو مقدم فرمایا اور جنت کو مؤخر فرمایا. فرمایا یہی چیز ہے, اسی سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کی نظر میں اولی حیثیت رکھتی ہے. اسی لیے وہ فرمایا تھا یبذل الکونین فی رضا محبوب تعالی شانہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھتے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مضمون ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ, یعنی جنت سے زیادہ ان کی نظر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی یہ مقدم ہے اور اولی حیثیت رکھتی ہے. اور آگے کیا فرمایا, واعوذ بک من سخطک والنار, اور ہم آپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور جہنم سے بھی ڈرتے ہیں, کیونکہ جہنم کا جو جہنم تو سبب ہے وہ ناراضگی کا, اس کا سبب ناراضگی ہے, لیکن ناراضگی سے بچنا یہ فرمایا یہ ادائے محبت کی ادا ہے, ادائے محبت ہے. یہ جب محبت ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ محبوب مجھ سے یہ چیز دے گا وہ نہیں دے گا, بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا اور ناراض نہ ہو جائے, یہ اصل چیز کو مقدم رکھتا ہے. کیونکہ جب خوش ہوگا تو خوشی کی ساری چیزیں دے گا, اور جب ناراض ہوگا تو ناراضگی کی وجہ سے ہر چیز کو روک لے گا. لہذا وہ خوشی ان کی نظر میں مقدم ہے. اور میرے مرشد کی جو تعریف ہے صدیق کے بارے میں, فرمایا صدیق وہ ہے جو اپنی ہر سانس کی نگرانی کرے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے, اور حرام لذت کا ایک اشاریہ امپورٹ اور درآمد اور استناد نہ کرے, ایک اشاریہ درآمد نہ کرے. فرمایا یہ ہے صدیق جو اپنی ہر سانس کی نگرانی کرتا ہوں, یہ ہے صدیق. لہذا اس تقوی پر جمنے کے لیے یہ مضمون سکھایا گیا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اے ربا اے ہمارے ربا, کیونکہ رب ہے, رب جو ہے پالنے والا ہوتا ہے. اور میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. تو اس لیے عنوان محبت کا سکھایا, یہ عنوان محبت کا ہے.
ارے لیے کس سے معافی مانگنی؟ اچھا ربا سے. وہ کوئی بات ہی نہیں, جیسے ابا سے معافی مانگتے ہیں. کیا ہمارا ابا, ہماری اماں کیسی کریم, کیسے کریم ہے, رحیم ہے, کریم ہے, حلیم ہے. کیونکہ محرم میں حلیم بھی کھلاتے ہیں نا, اس لیے بہت حلیم ہے. کہتے یار جنازہ کوئی دوست ہو اس کا باپ ناراض ہو تو کہتا ہے یار آج کل میرا ابا ناراض ہو. ارے بھائی معافی مانگنا, یار ڈر لگتا ہے. عجیب آدمی ہے تو, ابا سے بھی کوئی ڈرتا ہے کیا؟ کیا کہیں گے, ڈانٹیں گے نا, ڈانٹنے دو. تو ان کی ڈانٹ پہ نظر مت رکھ, تو ان کی شفقت پہ نظر رکھ. تو اسی لیے یہ عنوان سکھایا کہ بندہ جب یہ دعا مانگے تو اس کو ہماری ربوبیت پر نظر ہو کہ ربوبیت کے اندر محبت ہوتی ہے اور محبت میں رحمت ہوتی ہے. لہذا اس کو جو نظر ہو محبت پر بھی ہو اور رحمت پر بھی ہو, اس لیے اس کو معافی مانگتے ہوئے حیا اور شرم نہ آئے, وہ ہم سے مانگ رہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا, تو اس پر غسل واجب تھا اور وہ دریا کے کنارے کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے دریا, اس کی موجوں کو دیکھ رہا ہے, اس کی روانی کو دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے تو کتنا پاک ہے, صاف ہے, شفاف ہے, تیرا پانی کتنا میٹھا ہے اور میں ناپاک ہوں. اگر میں تیرے اندر آ گیا تو تو بھی ناپاک ہو جائے گا, اس لیے میں باہر ہی کھڑا ہوا ہوں. تو معرومی فرماتے ہیں دریا کی طرف سے کہ اس دریا نے اس سے کہا, ارے بے وقوف, تو دریا کے باہر کھڑا نہ رہ, میرے اندر آ جا, اپنی ناپاکی کو مت دیکھ, میں ایسا پاک ہوں کہ میرے اندر جو ناپاک آتا ہے اس کی ناپاکی کا اثر مجھ پر ہوتا نہیں ہے, بلکہ وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے. میری پاکی صرف لازمہ نہیں ہے بلکہ متعدیہ بھی ہے, پاک ہوں بھی کر بھی دیتا ہوں, اور تیری ناپاکی تیرے تک رہے گی, میری پاکی کے اندر کچھ اثر نہیں پڑے گا. لذا تو آ جا, کود پڑ, بس کود کر دیکھ پھر کیا تماشا ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی طرف جا کر دیکھے, پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تماشا کیا ہوتا ہے. سکھایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, اگر ہم بھول جائیں اور بھول کر آپ کی نافرمانی کریں, آپ کو ناراض کریں یا خطا کریں, لیکن خطا تو کی ہے, ہم صاحب خطا ہیں, ہم بندہ خطا ہیں اور آپ صاحب عطا ہیں. اب خطا کار کہاں جائے گا؟ عطا کار کے پاس جائے گا. ہمارا کام خطا کرنا, آپ کا کام عطا کرنا. اسے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں, در کمال زشتی من متہی, کہ میں نے اپنے گناہوں کے کمال جو میرا ہے, نافرمانی کرنے کا, گناہ کرنے کا جو میری خصوصیت ہے اور میرا جو کمال ہے وہ میں نے دکھا دیا اور اس کمال کے اندر میں انتہا کو پہنچ گیا. در کمال زشتی من متہی, میں نے اس کمال کے اندر انتہا کر لی, کہتے ہیں ایکسٹریم لیول پر پہنچ گیا, اتنا میں ایکسٹریمسٹ ہوں گناہ کے معاملے میں, کمال تک پہنچ گیا, انتہا کو پہنچ گیا کیا گناہ کی. لیکن اب معرومی کو دیکھیں, اللہ تعالی کی رحمت کو پکار رہے ہیں, لطف ہے تو در فضل و در فضل منتہی, لیکن اللہ میاں آپ کا جو لطف و کرم ہے کس چیز کا؟ معاف کرنے کا, مغفرت کرنے کا اور رحمت برتانے کا, کس کے اندر آپ بھی منتہی ہیں, انتہا رکھتے ہیں. پھر جب میرے شیخ نے یہ شعر پڑھایا مثنوی کا, فرمایا کہ دیکھو بغیر مطلب کے سمجھی نہیں جا سکتی ہے, اگر خود پڑھے گا تو یہ ترجمہ کر نہیں سکے گا. فرمایا کہ اپنے لیے بھی انتہا کا لفظ استعمال کیا معرومی نے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی منتہی کا لفظ استعمال کیا, انتہا کا لفظ, یعنی ہم نے گناہ کے اندر کمال دکھا دیا اور اس کمال میں انتہا کو پہنچ گئے, اور آپ آپ کا جو کمال ہے معاف کرنے کا اور لطف اور کرم فرمانے کا, وہ اس کمال میں بھی آپ انتہا پر ہیں. اب اس انتہا سے دھوکہ لگے گا نہیں لگے گا؟ اب اس انتہا کا فرق ہے, فرق یہ ہے کہ ہمارا انتہا محدود ہے, لمیٹڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو انتہا ہے وہ غیر محدود ہے, ان لمیٹڈ ہے, غیر محدود ہے. لہذا دونوں انتہا کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ اس لیے ترجمے میں الگ الگ فرق کرنا پڑے گا, یہ ضروری ہے ترجمے کے لیے. اس لیے مضامین کو سمجھنے کے لیے, اس لیے قرآن پاک حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے, ترجمے سے نہیں ہو سکتا یہ کام. استاد چاہیے. منتہی کے معنی الگ الگ ہیں کہ گناہوں کے اندر میں نے تو اپنا کمال دکھا دیا اور کمال میں انتہا کو پہنچ گیا, لیکن انسان گناہ کتنے کرے گا؟ کہتے ہیں میرے گناہ غیر محدود ہیں, یہ جملہ درست نہیں ہے. غیر محدود ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری گناہ کرنے کی طاقت محدود ہے. ایک مدت ہے, ایک زمانہ ہے, کتنے گناہ کریں گے, کتنے وقت تک کریں گے اور کتنے کریں گے؟ 24 گھنٹہ, وقت محدود, ہماری طاقت محدود, ہمارے وسائل محدود. تو گناہ غیر محدود کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتائیے جناب. ہماری زندگی محدود, وقت محدود, طاقت محدود, وسائل محدود, تو تمام ان محدود چیزوں کے ساتھ ہم غیر محدود گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. زیادہ ایک آدمی گناہ کرے گا, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال 30 سال, کتنے برس, 50 سال 70 سال, کتنے سال کرے گا؟ محدود ہے. لیکن اللہ تعالی کی صفت جو ہے معاف فرمانے کی, کرم فرمانے کی, وہ غیر محدود ہے. کیونکہ اللہ تعالی کی ذات غیر محدود ہے, لہذا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ جو صفات کا تعلق ہے وہ تمام صفات بھی غیر محدود ہے, لہذا ان کا معاف کرنے کی غیر محدود ہے. اس لیے ہمارے گناہ, میرے مرشد کا ایک جملہ ہے, فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے, جملہ غور سے سنا, کہ ہمارے گناہ باوجود, اب پہلے سن لو, مزہ لو اس کا پہلے, پھر بھرنے لکھ لینا, نہ صحیح بعد میں لکھوا لینا, لکھنے کا جملہ ہے ویسے بات ہی, کہ ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے اور میجورٹی کے, کیونکہ لوگ کثرت کو کم سمجھتے ہیں اور میجورٹی کو زیادہ سمجھتے ہیں, تو ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے, میجورٹی کے, کثیر ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن اللہ تعالی کی غیر محدود, غیر محدود مغفرت اور رحمت کے سامنے اقلیت میں ہیں اور مائنورٹی میں ہیں. ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے محدود ہیں, ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے محدود ہیں, لیکن اللہ تعالی کی غیر محدود رحمت و مغفرت کے سامنے وہ اقلیت میں ہیں اور مائنورٹی میں ہیں, باوجود کثرت میں ہونے کے. کیوں؟ کیونکہ ہم محدود, ہماری ہر چیز محدود, اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود, اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو جز ہے وہ بھی غیر محدود ہے. لہذا ایک سمندر کی مثال حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ نے دی کہ سمندر میں کراچی کی عوام, 1.5-2 کروڑ عوام کا پیشاب پخانہ جا کر گرتا ہے, ایک موج آتی ہے, ختم. اب وہی مولوی صاحب, امام صاحب, مفتی اعظم غسل کرے, غسل کرے, پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ ایک محدود سمندر, سمندر بھی غیر محدود نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا گولا 24,000 میل کا ہے, تو محدود ہوا 24,000 میل. جو چیز محدود, جس کو آپ عدد جس کا فٹ کر سکے, جس کو آپ تول سکے, جس کی آپ حد بندی کر سکے, وہ چیز محدود ہوتی ہے. لہٰذا دنیا کا گولا کتنا ہے؟ 24,000 میل کا گولا, اس کا سرکمفرنس اور اس کا جو قطر ہے وہ کتنا, 8,000 میل. تو کیسے وہ غیر محدود ہو سکتا ہے سمندر, جبکہ اسی کے اندر ہے وہ؟ لہذا سمندر محدود, لیکن سمندر کی چند ادنا موجوں کے اندر یہ اثر ہے, سمندر کی چند ادنا موجوں کے اندر یہ اثر ہے کہ 1.5 کروڑ کراچی کے عوام کا فضلہ پیشاب پخانہ, گندا جو کٹل لائن کا جا رہا ہے, وہ آیا اور سب غائب. اب وہی جگہ وضو کرے, غسل کرے, پاک ہے کہ نہیں؟ پاک کرنے والا بھی ہے, طاہر بھی ہے, متاہر بھی ہے, پاک کرتا بھی ہے, پاک ہے بھی, کر بھی دیتا ہے. کیا عجیب ہے دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کے ایک سمندر کے اندر اتنا اثر ہے, ہزار سمندر کے اندر اثر ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سمندر کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے سکھایا, اور میرے شیخ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مضمون سکھایا یہ سرکاری مضمون ہے, اور جب سرکاری درخواست آتی ہے, اپلیکیشن فارم آتا ہے, سرکاری فارم ہوتا ہے, تو اس بات پر وہ دلالت کرتا ہے کہ سرکار اس کو منظور کرے گی. لہذا حکومت کی طرف سے جو فارم ہے وہ کاغذ اعلیٰ نہ ہو, لکھائی لکھائی نہ ہو, لیکن حکومت کا منظور شدہ فارم ہے, تو اس پر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ مل جائے گا، لیکن اپنی طرف سے کمپیوٹر ہے، رنگین بنائے، کاغذ بھی بڑھیا لگائے، لیکن اس پر منظور نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ یہ کاغذ اعلیٰ ہے، اتنا اچھا میں نے خوبصورت بنا کے لکھا آپ کے فرم زیادہ، کہا بے شک یہ آپ کا اچھا ہے، یہ اس کام آ سکتے کہ اس کو رول کر کے اس کو 32 بنائے اور بتی بنائے، جس کو اردو میں ترجمہ، پنجابی میں 32 کا ترجمہ بتی کیسے کیا جاتا ہے، 31 بتی. پھر اس کے بعد کیا کریں گے یہ نہیں بتاؤں، وہ معذوف ہے. یہ درخواست ہم لگاؤ، کاغذ ہلکا ہے، کاغذ اعلیٰ نہیں ہے، درخواست کیا ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے، لیکن منظور اسی پر ہوگی. تو یہ منظوری کا سکھایا. اور بزرگ علماء نے، مفسرین نے، حکیم الامت نے بیان القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ دعا قبول ہے. احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے یہ دعائیں قبول ہیں. بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے ان کو ہمارے حق میں بھی ان کے لیے قبولیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیجیے، سند عطا فرما دیجیے. فرمایا یہ قبول دعائیں، ان دعاؤں کو مانگے. لا تؤاخذنا ان نسینا وخطأنا، ہمیں پکڑ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں جان بوجھ کے. کیونکہ جب اگر ہم نے خطا تو کی ہے لیکن آپ کے پاس ہی بھاگ کر آ گئے ہیں، آپ ہی سے مانگ رہے ہیں کہ ہم اگر گندے ہو گئے اب آپ ہمیں پاک فرما دیجیے. چوری کی ہے لیکن چوری کا مال، مال مسروقہ، چوری کا مال آپ کے دربار میں جمع کرا رہے ہیں. اور دیکھیے آج درد بھرا دل اشک بار آنکھیں آپ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں، درد بھرا دل اشک بار آنکھیں اور ندامت بھرا دل آپ کو پیش کر رہے ہیں حضور میں. آگے کیا فرمایا، ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اور ایسا کوئی حکم ہمیں نہ دیجیے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. جیسے ہمارے لیے سرور کتنا ہے کہ اس امت کے لیے یہ شرف رکھا کہ اگر دل میں کوئی خیال آ جائے تو اس خیال پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اس امت کا شرف ہے، اس امت کا خیال پر گناہ نہیں ہے جب تک اس خیال پر عمل نہ کرے. یا خیال آ گیا پرانی معشوقہ کا، میٹرک کی یا فرسٹ ایئر کی، تو انہوں نے سوچا اب آئی گئی ہے تو اس کو سب وے پر جا کر برگر کیوں نہ کھلا دوں، یا پریمیئر کی بریانی. اور سب وے کا برگر خاص ہے کیونکہ وہاں برگر جو ملتا ہے نا سب وے پر، وہ آدھا فٹ کا اور ایک فٹ کا ملتا ہے، وہ خصوصیت ہے اس کی. ہاں بھیا ہے نا دادا، کیا خواب نہیں پوچھوں گا وہاں برگر پر لے جا کر پوچھوں گا، ہاں ڈارلنگ آدھا فٹ کا لوگی یا ایک فٹ کا، وہاں بھی برگر اسی طرح ملتا ہے، ہوتا بھی تین ساڑھے تین انچ موٹا بھی ہوتا ہے. تو خیالات پکڑ رہا ہے، اس خیالات پر پکڑ ہو جائے گی کہ آ گئی، چلو یار دودھ پتی چائے تو پلا دوں، موسم سہانا ہے، بارش کا موسم ہے، ساون کا موسم ہے، چلو سموسے ہی کھلا دوں کیچپ لگا کے. تو خیالات کو جو پکانا شروع کیا اس پر پکڑ ہو جائے گی اس کی. یا خیالات زبردستی لے کر آ رہا ہے کہ بہت دن ہوئے فلاں سے تو ملاقات ہی نہیں، اب لے کر آ جاؤ، تو اس خیال پر اس طرح پکڑ ہوگی اس کی. ورنہ خیال آئے کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، نماز میں بھی خیال آ جائے کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی نماز میں خیالات آتے ہیں، تو یاد رکھیے، اور دل نہیں لگتا، کہتے ہیں دل نہیں لگتا، تو یاد رکھیے دل کا لگنا ضروری نہیں ہے، لگانا ضروری ہے. خیالات اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. لہذا اگر ذہن بھٹک جائے، خیالات ادھر چلے جائیں، تو واپس اس کی توجہ دوبارہ نماز کی طرف لے آئے، بس یہ کافی ہے. یہ ہمیں اس امت کو یہ شرف بتایا کیا کہ خیالات پر پکڑ رہی ہے. لہذا یہ بھی اللہ اس دعا کی دیکھیے قبولیت ہے کہ ایسا وہ کام مالا یتاب جو ہماری طاقت سے اوپر ہو وہ ہم کر نہ سکے، ایسا نہیں. آگے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پھر آگے فرمایا تو ایسے غیر اختیاری کام، تکوینیاں، کوئی ایسی مصیبت قرضوں کی شکل میں یا کوئی ناگہانی مصیبت ایسی ہم پر نہ ہو کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. لہذا اس بات کو بھی یاد رکھے، اگر کوئی ہم پر مصیبت آتی ہے، ہمارے کسی پیارے کا انتقال ہوتا ہے یا بیماری کی صورت میں، تو یہ وہ ہے کہ جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں وہ آتی ہے، لہٰذا ناگہانی بھی کوئی ایسی مصیبت نہ ہو کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. آگے سکھایا کہ چلو تم انسان ہو, تم سے خطا ہو جائے گی, کبھی تم بھول جاؤ گے, کبھی بھٹک جاؤ گے, اور پھسل سکتے ہو, بھٹک سکتے ہو. لہذا اب کہو واعف عنا, کہ ہمیں معاف فرما دیجیے, اور واغفر لنا, ہمیں بخش دیجیے, مغفرت بھی دے دیجیے ہمیں, اور ورحمنا, ہم پر رحم بھی فرما دیجیے. ایک ہے واعف عنا, ایک ہے واغفر لنا. معافی اور مغفرت, ان دونوں میں فرق ہے, کیونکہ واہ مغیرت کے لیے آتا ہے. لہذا معافی اور چیز ہے, مغفرت اور چیز ہے. اب کیا ہے معافی کے معنی اور مغفرت کے معنی؟ واف و انا کے معنی ہے عفون, یعنی آف معافی. عفون معنی میں محبون کے ہے, محبون یعنی مٹا دیجئے, مٹا دینا. محبون معنی مٹا دینا, تو عفون معنی میں محبون کے ہے. کیا مطلب؟ واف و انا ہے امحو آثار ذنوبنا, ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. اور نشانات مٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے, اب اس نے داڑھی رکھ لی, تو باتوں کی داڑھی جو نیا آدمی اس کو سمجھتا ہی ہے, کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی داڑھی. اگر اس کو کبھی بتا بھی دے کہ یار میں نے تو داڑھی بعد میں رکھی ہے, تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا, کہتا ہے حیران ہوتا ہے بعد میں رکھی ہے, یار تمہارا تو لگتا ہی نہیں کہ تم نے کبھی شیو بھی بنایا. تو باتوں کو ایسی آتی کیوں؟ تو پتا چلا کہ آثار ہی مٹ گئے, آثار ہی نہیں بچے. لیکن میرے مرشد نے فرمایا, فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں, ایک گناہ پر چار گواہ. نمبر ایک, دلائل کے ساتھ فرمایا, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جو صحیفہ ہے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ جو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے, اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے, یہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جب عطر لگائے تو ادھر ادھر بھی لگا لیا کرے, کان کی لو پر ادھر بھی عطر لگا لیا کرے, کیونکہ فرشتوں کو اس سے خوشبو آتی ہے, وہ اس سے محظوظ ہوتے ہیں, بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے نہانے کا اہتمام رکھنا چاہیے, خوشبودار رہنے کا, یعنی بدبو دور, میل کچیل دور کرنے کا اہتمام رکھنا چاہیے. فرشتوں کو اس سے خوشی اور مسرت ہوتی ہے, فرحت ملتی ہے خوشبو سے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو فرشتے ہیں یعلمون, جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو دوسرا گواہ جو ہے وہ فرشتے تیار ہوتے ہیں, اور تیسرا گواہ جو ہے اخرجت الارض اثقالها, کہ زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس کے معنی پوچھے, تو صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اعمال ہے. لہذا جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ زمین اس پر گواہ بن جاتی ہے, نیکی کرتا ہے زمین گواہ بن جاتی ہے. اس لیے یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں ایک جگہ نماز نہ پڑھو بلکہ جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو. کیا؟ کیوں؟ لتعدد الشواہد الخیر, لتعدد الشواہد علی الخیر, کہ تاکہ نیکی کے گواہوں میں اضافہ ہو جائے. زمین ہر زمین گواہ دے کہ یا بھی یا بھی یا بھی. اس لیے مختلف جگہ نماز پڑھا کرے, خصوصاً نوافل اور سنتیں وغیرہ. فرض کے لیے تو پہلی جگہ, پہلی صف میں آنے کی کوشش کرے, اور جب آئے تو پہلی صف میں بیٹھے. امام نووی رحمتہ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں فرمایا کہ جب جس زمین پر گناہ ہو اس زمین سے آگے مت بڑھو, پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اس کے بعد پھر آگے جاؤ, تاکہ کل قیامت کے دن اگر زمین گواہی دے گناہ کیا ہے, ساتھ یہ بھی گواہی دے اللہ میاں معافی بھی مانگ لی تھی, حساب برابر ہو جائے. تو تیسرا گناہ گواہ جو ہے وہ زمین ہے جو گواہ بنتی ہے. اور چوتھا گناہ جو ہے الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم ارجلهم بما کانوا یکسبون, قیامت کے دن منہ پر مہر لگے گی, اب یہ ہمارے اعضاء اور جوارح یہ گواہی دیں گے, ہمارے ہاتھ بولیں گے, ہمارے پاؤں بولیں گے. معرومی رحمتہ اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں, چشم گویت کر دم غمزہ حرام، یہ آنکھ بولے گی کہ اللہ میاں میں انہیں آنکھ پر، یہ آنکھ بولے گی کہ میں اس سے عورتوں کو دیکھتا تھا، لڑکوں کو دیکھتا تھا، ننگی تصویریں دیکھتا تھا، چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، موٹر سائیکل کے آئینے میں دیکھتا تھا پیچھے وغیرہ ذالکہ. زیادہ نہیں بتاؤں گا، زیادہ بتاؤں گا کہیں گے اچھا یہ ترکیب تو ہمیں معلوم نہیں تھی. ایک دفعہ میں نے کہا کہ گاڑی میں، بس میں بیٹھ کر آئینے لگے ہوتے ہیں نا بس، منی بس کے اندر، اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ کس آئینے میں سے کون سی حسینہ نظر آئے گی. تو ایک صاحب کہنے لگے یار یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، مولوی صاحب کی تقریر سے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک اسٹائل ہے دیکھنے کا. اس لیے زیادہ پیش نہیں کروں گا بھائی، زیادہ جزیات پیش کر دی تو کوئی جزی معلوم نہیں ہوگی، کہیں گے اچھا ہوا یار یہ آج ایک نیا علم میں اضافہ ہوا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو گناہ کے اقسام ہیں، یہ گناہ کے اقسام، یہ آنکھیں خود گواہی دے گی، جن آنکھوں کو بدنظری کرا رہے ہیں یہ آنکھیں بولے گی. اور لب گویت ہم چنی بوسیدہ ہم نہیں، گوش گویت چیز ہم سوال کلام، گوش کہے گا، کان کہے گا کہ میں اس طرح سے غیبتیں سنتا تھا، اور بتاؤ اور بتاؤ، اور گانے سنتا تھا موبائل میں، گانے چھپ چھپ کر سن رہے ہیں. اور آج کل تو تماشا عجیب ہو گیا، نعت شریف سننا مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اشعار سننا یہ مبارک ہے، اچھا کام ہے. لیکن اشعار کے اندر اب نعتیں ایسی آ گئی، ڈسکو نعتیں آ گئی ہیں، اس میں میوزک بھی ہے، یہ سننا حرام ہے. نعت سننے میں اتنا مشغول نہ ہو کہ جماعت کی نماز بھی چھوڑ دے، کہ سیرت کے جلسے میں گئے فجر کی نماز غائب، کیونکہ عاشق رسول ہے نا، ربیع الاول منانا ہے، ربیع الاول منانا ہے، ہرا چینل جاری کرنا ہے، اور نماز غائب. ایسا نہیں ہو، یہ عاشق نہیں ہے، یہ فاسق ہے. تو یہ جو گواہ ہے یہ خود آزا گواہی دیں گے ہمارے، جن کو ہم حرام لذتیں دلا رہے ہیں یہی آزا ہمارے خلاف گواہ بنیں گے. تو امہو آسانہ ذنوبنا واف ونا سکھایا کہ معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. اب داڑھی رکھ لی، اب داڑھی آ گئی، لو جی اب خبر ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے ایک پیر بھائی کا شعر ہے، تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے، ہیں اب اور طرح کے. جب ایک نیک بن گیا داڑھی رکھ لی، اب نہیں کہہ سکتا ارے میاں تم پہلے داڑھی نہیں تھی، پتہ ہے معلوم ہے پہلے تم کیسے کبڈی مارتے، اب بڑے نیک بنتے ہو، مولوی بن گئے تو ہماری جان کھاتے ہو، چلو چلو اجتماع میں چلو، چاہو آؤ اللہ والو کیا چلو، ارے میاں چھوڑو یار بس کرو، پہلے تو پتے ہمارے ساتھ رات پر بیٹھ کے کھلا کرتے تھے، اب یہ کیا تم نے نیا دھندا شروع کر دیا. ایسا نہیں، بول نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ بولنے نہیں دیں گے اس کو. تو معافی کے معنی کیا ہے کہ گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجیے، محمود کے معنی ہے مٹا دینا. یہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی کی تفسیر ہے، میں اپنے شیخ کی تقریر پیش کر رہا ہوں. اور آگے فرمایا وغفر لنا، غفر یسترو معنی میں سترا یسترو کے ہے، چھپا دیجئے کس کو، بستر القبیح و اظہار الجمیل. اب یہ معافی اس کی مغفرت کے ساتھ کام ہو رہی ہے، یعنی جو گناہ کے آثار ختم ہوئے وہ کس طرح سے گناہ چھوڑ دیے، نافرمانی چھوڑ دی، اب اس کا جو ہے اس کی تکمیل کیسے ہو رہی ہے، اس کی تکمیل ایسے ہو رہی ہے کہ وہ گناہ کو چھپا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ اظہار الجمیل، نیکیوں کو ظاہر کر دیا. اب اللہ تعالیٰ لوگ کیا کریں، کہتے ہیں ماشاء اللہ، اب کیا پرانے کیا تھے، کہتے ہیں ماشاء اللہ عالم مولانا صاحب تقریر، آپ کی تقریر سے آپ کے پاس بیٹھ کر کتنا نفع ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ میں پہلے کیا تھا، کیسا آپ نے کرم کیا میرے گناہوں کو چھپا دیا اور اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے مجھ سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی عطا ہے. وہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف گرے گا کہ اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو فائدہ پہنچا ہے وہ آپ کی طرف سے ہے. ہاں کار فرما تو لطف ہے ان کا، کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، کام وہ کرتے ہیں اور نام ہمارے چڑھا دیتے ہیں. واہ والا کیا آپ کا کرم نواز، آپ کی کرم نوازی ہے، کرم فرمائی آپ کی، کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. یہ ہوئے مغفرت کے معنی. ٹھیک ہے, گناہ کو چھپا کے نیکیاں ظاہر کر دی. اب کہہ رہے واہ صاحب آپ کتنے نیک ہیں. وہ اپنے دل میں کہتا ہے یا اللہ میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کیسا ہوں, لیکن آپ کا کرم ہے کہ میری نیکیوں کو ظاہر کر دیا, گناہ کو چھپا دیا. یہ مغفرت کے معنی ہو گئے نا. اس کے بعد ہے ورحمنا, ہم پر رحمت بھی عطا, ہم کو رحمت بھی عطا فرما, ہم پر رحم فرما. حکیم الامت نے اس کی چار تفسیر کی ہے. نمبر ایک, توفیق اطاعت, یعنی عبادت کی توفیق دیجئے. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا جو پہلا اثر اس پر ہوتا ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر شیخ سے تعلق ہو تو شیخ کے پاس آتے ہوئے اس کو حیا اور شرم آتی ہے کہ کس منہ سے جاؤں گا میں. شرم کے مارے اگر آئے گا بھی تو جلدی بھاگ جائے گا, یہ آئے گا ہی نہیں. یہ جو شرم ہے میرے دوستو, یہ شرم کو اس شرم کو خاک میں ملائے, اور اس شرم پر شرم نہیں کرنی چاہیے. یہ شرم جو ہے اچھی نہیں ہے, مذموم ہے, محمود نہیں ہے. جیسے ایک آدمی گٹر میں گر گیا تو گٹر میں گرنے والے کو چھلانگ مار دیے, گرنے والے کو شرم کرنی چاہیے. اب وہ نہانے جا رہا ہے, لو جی تم نہاؤ گے بھی اب. ارے نہانے والے کو تھوڑی سی, بلکہ نہ نہانا یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں نہاتے تم. ارے شیخ سے تعلق ہے جب تمہیں اس کی شفقت اور رحمتوں کا اندازہ ہے, پھر کیوں نہیں آتے اس کے پاس. اب رہی بات کہے گا سنے گا تو جس جو کیا کہتے ہیں کہ نلو نام الفت جو خودداریاں ہیں, نلو نام الفت جو خودداریاں ہیں, بڑی ذلتیں ہیں, بڑی خاریاں ہیں, جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹا نہیں دیتا, تو پھر اس کو محبت کا نام کیوں لیتا ہے؟ پھر وہ آئے اپنے کو کیوں مٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک ہے توفیق اطاعت, یہ پہلی تفسیر ہے, دو دنیا کی دو آخرت کی. گناہ کی توفیق چھن جاتی ہے, اور گناہ کے اندھیروں کے اندر توفیق کی روشنی نظر نہیں آتی ہے. توفیق ملتی ہے اس کو بھی, یہاں تک کہ واللہ عین گناہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق پھر بھی ملتی ہے. کیسا ہوتا ہے, کبھی کسی دوست کا فون آ جاتا ہے, کہتا ہے حضرت صاحب آپ کہاں ہیں. اگر یہ شخص مجھے کہے کہ مجھے توفیق نہیں ملتی تو یہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رہنمائی ہو رہی تھی کہ دیکھ تجھے ایک بندہ کتنی شرافت سے یاد کر رہا ہے, اب بھی تو شرم کر, حیا کر, اس گناہ میں مت ڈوب, مت جا اس گناہ نافرمانی کے اندر. این وقت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق مل رہی ہوتی ہے, ذریعہ کوئی نہ کوئی مل رہا ہوتا ہے کہ کیا کام بے حیائی کا کر رہا ہے ظالم تو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے. وہ بندہ ہی اس گناہ کے اندھیروں میں اور اس شہوت اتنی چڑی ہوتی ہے کہ اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. ابو جہل خبیث کی طرح سے جس نے کہا کہ بس ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم جانتے ہیں نبی ہیں, سچے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ہم کیا کریں, بس پھر بھی نہیں مانیں گے. ظالم معجزے بھی دیکھ رہا ہے پھر بھی منکر ہے. یہ ہے وہ شہوت کا پردہ اور غلبہ کہ جس کی وجہ سے اس کو پھر بھی نہیں. بس اسی طرح سے جب مستی چڑھتی نشہ کرتا ہے حرام لفظ اور گناہ کا, بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, میری صورت کیسی ہے. صورت با یزید میں کارے ننگے یزید اس شکل کو بھی دیکھے, اس نے میرے شیخ نے فرمایا آئینہ بھی رکھو, ذرا اپنی شکل کو بھی دیکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شکل کیسی عطا فرمائی ہے. اور اس شکل پر, اس صورت پر, صورت خضر میں یہ کیا حرکت ہے, کیسا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, کیسی کیسی نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائی ہے. توفیق اطاعت, یہ پھر کیا, معافی ہو گئی, مغفرت ہو گئی, اب رحمت شروع ہو گئی. آؤ یہی تو ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک سکھایا, آؤ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھو. یہ کیا ہے, یہ توفیق ہوئی نا, رحمت مل رہی ہے, اب توفیق ہو گئی, مسجد میں آ رہا ہے اور مانگ رہا ہے کہ اللہ بلا لیا دربار میں, خالی ہاتھ نہ بھیجیے گا. اور دوسری نعمت جو ملتی ہے, دوسری تفصیل ہے فراخی معیشت, رزق میں کشادگی ہوتی ہے. اس کو پتا چلا انسان گناہوں کی نوسط کی جاتے اس کی روٹی میں بھی رکاوٹ آتی ہے, اس لیے رزق میں پریشانی ہو, ذرا اپنے تقوی کو چیک کرائے, اپنے گناہوں کی گندگیوں کو دھوئے. یہ دو نعمتیں دنیا میں ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو, اپنے دوستوں کو, فرما برداروں کو رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے. اور مبارک ہے وہ روزی جو گھر بیٹھے ملتی ہے, اس بات کو بھی یاد رکھنا. بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قابل مبارکباد وہ شخص, برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اس کو ملتی ہے, تو کیا نتیجہ ہوتا ہے, اس کو روٹی اس کو بیٹھے میں مل جاتی ہے. اور وہ یہ شعر پڑھتا ہے, جب خدا بے طلب بھیج دے جامو مینا, جب خدا بے طلب بھیجے جام و مینا گناہ کبیرہ پھر بھی نہ پینا، اور جب خدا بیٹھے کر دے کھانے کو بھلا سے جائے کمانے کو، جب خدا دے بیٹھ کر کھانے کو بھلا سے جائے کمانے کو، تو توفیق اطاعت کے ساتھ فراغ معیشت یہ دنیا کے آخرت میں ملے گی بے حساب مغفرت. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب دیجئے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس میں کیا مانے، فرمایا اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھے اور کچھ نہ پوچھے، فرمایا جاؤ، کیونکہ قاعدہ ہے منلوک شعودی با، جس سے دار و گیر ہوگی پوچھ گچھ ہوگی پھر وہ پکڑا جائے گا، اور جس کو دیکھے اور کچھ نہ پوچھے بس جاؤ جنت میں بے حساب مغفرت، یہ بھی رحمت میں شامل ہے. اور کیا ہے؟ دخول جنت، جنت میں اولی داخلہ نصیب ہوگا، یعنی ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی. جب سفر کرتا ہے کہتا ہے ڈائریکٹ فلائٹ ملے، ایک ہی فلائٹ سے جائیں، کنیکٹنگ فلائٹ نہ ہو. ٹریول ایجنٹ سے بولتا ہے کہ ایسی فلائٹ دینا جو ڈائریکٹ ہو، کنیکٹنگ نہ ہو، سیدھی جائے اسلام آباد جائے، ایسا نہ ہو ملتان بھی رکنا پڑے یا فیصل آباد یا لاہور رک کے جائے، نہیں ڈائریکٹ فلائٹ دو ہمیں. تو ایسی فلائٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو رحمت ملے گی اس کی ڈائریکٹ میں ڈائریکٹ جنت میں ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی، اور اس کو وی آئی پی لاؤنج ملے گا عرش کے سائے کا، یہ وی آئی پی لاؤنج بھی ملے گا، یا ریڈ کارپیٹ اس کا استقبال ہوگا، ریسپشن ملے گا، ریڈ کارپیٹ ریسپشن. اور جس کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم سے ہو کر جائے گا. پلی داخلہ، یہ ہوگی نعمت کی چار تفصیل. اور اللہ مالوسی نے فرمایا ای تفضل علینا بفنون الالائی ما استحقاقنا بافانین العقاب، کہ ہم پر طرح طرح کی مہربانی فرمائیے. اب یہ آلہ رب حکمت تو کذبانہ ہے، یہ وہی آلہ ہے، طرح طرح کی مہربانی فرمائیے، جبکہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم سرابا عذاب کے مستحق ہیں، لیکن آپ ہم پر طرح طرح کی مہربانی فرمائیے جبکہ ہم طرح طرح کے عذاب کے مستحق ہیں. افانین العقاب، افانین جمع فنون کی، اور فنون جمع فن کی، فن کی جمع فنون، فنون کی جمع افانین، یعنی جمع الجمع ہو گیا یہاں پر، جمع کی بھی جمع، فن کی جمع جنون فنون، اور فنون کی جمع افانین، یہ جمع الجمع استعمال کیا. ورحمنا، اب حکیم الامت تھانوی، یہ میرے شیخ کی تقریر ہے، فرمایا پھر حکیم الامت تھانوی نے فرمایا، پھر حضرت نے فرمایا انت مولانا، اب یہاں سنیے انت مولانا، کہ آپ کون ہیں؟ انت مولانا، انت مالکنا و سیدنا و متولی امورنا. یہ اللہ مالوسی ہے، تفسیر رحمانی ہے، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے کاموں کو بنانے والے ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ کارسازی فرماتے ہیں، آپ ہمارے کاموں کو بناتے ہیں دنیا اور آخرت کے. یہاں میرے شیخ نے ایک نقطہ فرمایا، سننے کی بات ہے مولوی حضرات، فرمایا کہ دیکھو گناہ کی آتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اس کو حیا بھی آتی ہے، لہذا جب بچہ ابا کی نافرمانی کرتا ہے تو ابا کی نافرمانی کر کے وہ ابا ابا نہیں کرتا، اگر ابا بھی بولے تو باپ ناراض ہوتا ہے، ہٹ جا کوئی ابا ابا نہیں، ماں بولتی ہٹ کوئی اما اما نہیں، یہ سکھایا کہو، نہیں سکھایا بلکہ یہ کہا واف انا وفر لنا ورحمنا، معاف کر دیجئے، مغفرت دے دیجئے، رحمت دے دیجئے. جبکہ کیا ہے اس میں اندر ضمیر انتا چھپی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ضمیر چھپی ہوئی ہے یہاں پر کہ آپ معاف فرما دیجئے، آپ مغفرت فرما دیجئے، آپ رحمت فرما دیجئے، ضمیر اس کے اندر مستطر ہے، لیکن ظالم تو نے نافرمانی کی، مت کہے ہم تیرے کیا لگتے ہیں، لیکن جب ہم معافی مانگ لی، پاؤں پکڑ لیے، مغفرت مل گئی، رحمت کی بارش مل گئی، اب کہے ہم تیرے کیا لگتے ہیں، اب بول انتا مولانا، انتا آپ اور مولانا ہمارے، ہم اور تمہارے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، اب کیا ہم تیرے کیا لگتے ہیں، بول انتا مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہمارے کاموں کو بنانے والے. پہلے ضمیر مستطر سکھائی، چھپا کر دی، ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستطر ہے، اب ضمیر بارش، ارے بول کیا لگتے ہیں ہم تیرے، بول ہم تیرے مولا، ہم تیرے مولا ہیں، ہم تیرے آقا ہیں، ہم تیرے کارساز ہیں. پہلے خطاب نہیں کی، اجازت نہیں تھی، اب بول میرے پیارے ابا دے دو نا. کیا عجیب ہے، دیکھیے کہ مولوی صاحب کیسا ہے، یہ حضرت کی خاص تقریر ہے. پھر آگے کیا فرمایا، اب ہو گیا، اب محبوب کو خوش کر لیا، محبوب کے قدموں میں آ گئے، محبوب کی طرف سے عنایت و مہربانیاں شروع ہو گئی. اب کیا بات ہے؟ ابا جب تو ناراض تھا نا تو جیب میں پیسے نہیں تھے, میں نے فلاں سے جو ہے ادھار لیا تھا, نالائق ادھار لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ادا کر دوں گا. ابا تیری مہربانی, اور کیا ہے, اب جاتا کیوں نہیں ہے؟ ابا وہ جو فلاں غنڈا ہے نا, وہ میری ذرا اس سے لڑائی ہو گئی تھی, وہ مجھے دھمکی دیتا ہے, مجھے ٹیٹی دکھاتا ہے. اس نالائق یہ مجھے دیکھ لوں گا اس کو, فکر نہیں کر, تیرا باپ کوئی کم تھوڑی ہے, دیکھ لوں گا اس کو ابھی میں. اور کیا ہے ابا, موٹر سائیکل آئے دن خراب رہتی ہے, نہیں دلا دینا. نالائق موٹر سائیکل نہیں لے گا, پھر اس پر ملیا مارے گا اور ایسے سے چلائے گا اور ٹیٹی 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 کرے گا خاص گلیوں میں جا کر, خبردار نہیں ملے گی موٹر سائیکل. ابا 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 نہیں کر. اچھا ٹھیک ہے, موٹر سائیکل نہیں, تجھے گاڑی دلا دوں گا. اب مہربانیاں شروع ہو گئی نا, کیوں؟ اب ابا کو راضی کر لیا, ربا کو راضی کر لیا, ہم راضی ہو گئے تجھ سے, تو نے محبوب کو خوش کر لیا. اب کیا بات ہے, فن سرنا فائے تاقیبیہ لگا دیا, اب ہم مدد کیجئے. اللہ میاں یہ جو کافر ہے نا, یہ گنڈے, یہ ہماری پٹائی لگاتے ہیں, ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, میزائل برسا دیں گے, تمہاری روٹی پانی تمہارا حکا پانی بند کر دیں گے. ارے اس نالا کیوں تجھے ایسا کہتا ہے؟ اس لیے ہمیں کہتا ہے, اے محبوب ہم تیرا نام لیتے ہیں, یہ تیرے نام کی وجہ سے ہمارا حکا پانی بند کرنے کو تیار ہے, ہماری امداد بند کر رہا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. جب لائٹ گئے تو یہ سنت ادا کریں تو 100 شہید کا ثواب ملے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ میاں ہم آپ کا نام لیتے ہیں, اے رب ہم آپ کا نام لیتے ہیں, اس لیے یہ کافر یہودی یہ ہماری پٹائی لگاتے ہیں, ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہیں پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے, ہماری مان لو, ہماری ڈیمانڈ پوری کر لو ورنہ تم پر سانس چھوڑ دیں گے. کیا کریں؟ تو سکھایا, کہو اچھا ان کی کیا مجال ہے یہ تجھے کچھ کہہ سکیں. فنصرنا علی القوم الکافرین. اب دھمکی ہے ان کو, آپ یہ لوگ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا, بیٹا فکر نہ کر, جو تجھے دھمکی دے گا اسے دھمک دوں گا, پٹک دوں گا, یہ کیا تجھے کہیں گے. رب ہے کافی میری حفاظت کو, میرے مرشد فرماتے ہیں رب ہے کافی میری حفاظت کو, لاج چاہے برا اگر دشمن اگر برا لاج چاہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لیکن جب بندے نے اپنے ربا کو منا لیا, اب ربا کی برضی کے بغیر تو پتا ہل نہیں سکتا, یہ کافر کیا کر سکے گا. لہذا یاد رکھ لو, ہماری مصیبتوں کا علاج یہ تعلق معلّہ کے اندر مزمر اور پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے میرے اندر دوستو, ہڈن ہے, ہڈن کاسٹ ہوتی ہے نا, لہٰذا ہمارے ہڈن یہی ہے, یہ چیز ہائیڈ ہے, چھپی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. یہ مضمون یہ نص اس بات پر خاص دلالت کرتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دور جاتا ہے, بچہ باپ سے دور جاتا ہے, تب گنڈے اس کو چھیڑتے ہیں, جب بندہ رب کی نافرمانی کر کے اس سے دور جاتا ہے پھر سب اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, سب اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں, اور جب بندہ رب کے پاس آ جاتا ہے تو کیا فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اتق اللہ عز و جل سارا آمن فی بلادی. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کو راضی اور خوش رکھتا ہے, تقوا سے رکھتا ہے, تو جہاں جاتا ہے وہ امن سے چین سے اور سکون سے رہتا ہے. لہذا ہماری مصیبت کا علاج اسی میں ہے, وہ کیا, معافی مغفرت مانگ کے اللہ تعالی کی رحمت مانگ کے ان دشمنوں سے پناہ اس ذریعے سے حاصل کرے, کیونکہ اللہ ہمارے بازو کمزور ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, آپ مدد فرمائیے. فنصرنا انصرنا مدد ہماری کیجئے, اور فائدہ عقیدہ ہے, لہذا معافی مغفرت اور رحمت کے بعد مدد میں دیر نہیں ہوگی, فائدہ عقیدہ ہے, فوراً اس کا نتیجہ نکلے گا. معافی مغفرت اور رحمت کا نتیجہ کیا نکلے گا, جتنے دشمن ہیں سارے عالم میں ہو, پتھروں میں کے دور میں پہنچانے والے ہو, ہمارا حکا پانی بند کرنے والے ہو, کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. لہذا ہمارا جو منبع ہے اور جو ہمارا مرکز ہے میرے دوستو, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں, اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں, تو اس سے مدد مانگ لیں, پھر کسی اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے. کافر کتنا چاہے کہ میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا. جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے، ساری دنیا کی سائنس اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی مل کر اس کا پتا نہیں لگا سکتی میرے دوست. جس کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کا فیصلہ فرما لے پھر اس کو کر نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کس چیز پر ہے؟ وہ موقوف ہے ہماری معافی مغفرت پر، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، مغفرت مانگ لیں، پھر اس کے بعد اپنے حق کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. پھر ہماری حفاظت ظاہری ہو یا حفاظت باطنی ہو، کہ شیطان اور نفس ستا رہے یہ بھی کافر سے کم نہیں ہے. شیطان و نفس یہ بھی باطنی کافر سے کم نہیں ہے ظالم، کہ اللہ میاں ہمارے باطن کو آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے کی بھی مدد، ان کے خلاف بھی مدد آپ ہمیں پہنچا دیجئے اور نفس اور شیطان کو مغلوب فرما دیجئے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا یا اللہ سخا فضل فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سے جو گناہ، ہم نے جو گناہ کیے، جو نافرمانی کی، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے. اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما دیجئے. دیکھو اس کو ٹھیک کر کے بیٹھے، ایسے بیٹھے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہر گناہ نافرمانی کو ہماری معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہر گناہ نافرمانی سے حفاظت بھی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. اے کریم مالک ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. یا اللہ ہماری نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے. نیکی کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہم پر اپنی وہ خاص رحمت نازل فرما کہ ہم آپ کے پیارے بن جائیں اور آپ کی عبادت کا ذوق اور شوق ہماری جانوں کو نصیب فرما. ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ تعالی ہماری غفلت کو توجہ سے تبدیل فرما. ہماری جانوں کو اپنا خاص قرب، خاص تعلق اور اپنی خاص محبت عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ تعالی ہر مصیبت سے، ہر غم سے، پریشانی سے حفاظت فرما. ہم سب کو رزق حلال خوب عافیت کے ساتھ اور خوب فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو عطا فرما. اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما. اور یا اللہ اے کریم مالک ہمارے جو پیارے دنیا سے انتقال کر کے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات بلند فرما، رحمت نازل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں لے جائیے. اور یا اللہ تعالیٰ قبر کی منزل اور آخرت کی منزل کو آسان فرما، جنت میں اولی داخلہ نصیب فرما. اور اپنے کرم سے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد عطا صاحب دامت برکاتہم کی اللہ زندگی میں برکت عطا فرما. ان کی صحت جو کمزوریوں کو توانائیوں سے تبدیل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ سارے عالم کے دینی مراکز، سارے عالم کے دینی خدام اور سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ تمام دشمنوں سے، ظاہری باطنی، نفس و شیطان سے، اور یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے ملک کے، ہماری جان کے، ہمارے ایمان کے، ہمارے مال کے دشمن ہیں، سب سے اللہ ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت کمزور ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہ اللہ ہماری، ہمارے ملک کی اور سارے عالم اسلام کی مدد فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الحق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا منهم بالدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.
اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت